الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ آج ہم گیارہویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. پچھلی مرتبہ ہم نے دسویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھا تھا، البتہ چونکہ یہ مضامین کا خلاصہ ہے اور اکثر و بیشتر مضامین کا اختتام پارے پر نہیں ہوتا بلکہ رکوع پر ہوتا ہے. دسویں پارے کا اختتام تو ہو رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 93 پر، لیکن ہم نے گیارہویں پارے کی بھی 6 آیتیں پڑھ لی تھیں، یعنی ہم نے سورہ توبہ کے 12ویں رکوع کے اختتام تک ہم نے اپنا مطالعہ مکمل کیا تھا. 6 آیتیں ہم نے گیارہویں پارے کی پڑھ لی تھیں، کیونکہ جو مضمون بیان ہو رہا تھا ان لوگوں کے حوالے سے کہ جن لوگوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، اس مضمون کی تکمیل ہو رہی تھی آیت نمبر 99 پر، جو کہ ہم نے 11ویں پارے کے 12ویں رکوع کے اختتام تک یہ مضمون پڑھا. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 100 سے شروع کریں گے سورہ توبہ کی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں مضمون یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی ہی اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اول سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، یعنی وہ خوش نصیب ہستیاں، سب سے پہلے اللہ نے ان کی تحسین فرمائی کہ جو اول ایمان لائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اسلام کی خدمت سربلندی کے لیے مال اور جان لگایا. پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، پھر وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے ولولے ذوق و شوق کے ساتھ ان اولین یعنی صحابہ کرام میں سے مہاجرین انصار ان کی پیروی کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. وہ خوش نصیب ہستیاں کہ جنہوں نے بعد میں پورے ولولے ذوق و شوق کے ساتھ سابقون الاولون کی پیروی کی، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان دونوں سے راضی ہو گیا، سابقون الاولون سے بھی اور ان سے بھی کہ جنہوں نے پورے ذوق و شوق اور خوبصورتی کے ساتھ سابقون الاولون کی پیروی کی، اللہ راضی ہو گیا ان سے. ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں وہ باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی. بلا شبہ صحابہ اکرام اور سلف صالحین کی پیروی ہی میں اللہ کی رضا بھی مضمر ہے اور جنت جیسی نعمت کا حصول بھی اسی طریقے پر ممکن ہے. یہ بات میں زور دے کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بعض ایسے دانشور بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور ان کا فلسفہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام ہوں، سلف صالحین ہوں، وہ بھی عام انسان تھے، ہم بھی عام انسان ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے فہم اور عقل دی تھی، ہمیں بھی دی ہے، لہذا ہم کوئی ان کے عمل یا ان کی آراء کے پابند نہیں ہیں، ہم تو خود قرآن مجید کو سمجھیں گے، اپنا فہم اپنی عقل استعمال کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، ہم اپنی آراء پیش کریں گے، اپنے اجتہادات ہم وہ پیش کریں گے۔ اس زمانے میں اس کی ایک بڑی مثال علامہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، جو کہ نئے نئے اجتہاد وہ اکثر کرتے رہتے ہیں، ان کی رائے تو یہ ہے کہ آج تک کسی نے وراثت کے احکامات کو سمجھا ہی نہیں، پہلی مرتبہ جو وراثت کے احکامات کو سمجھا ہے پوری تاریخ اسلام میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے دانشوروں کے خود ساختہ اجتہادات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل اور عقیدے کے اعتبار سے پیچھے جانے اور صحابہ اکرام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، ذی اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ اس طرح کے جو کم نظر یہ نئے نئے عالم بننے پھرتے ہیں، ان کے اجتہاد کے مقابلے میں ان اسلاف کی پیروی زیادہ محفوظ راستہ ہے کہ جن کی صداقت کی گواہی خود قرآن نے دے دی، اور جن کے بارے میں قرآن نے سند دے دی کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آیت نمبر 101 میں مدینے والوں کو یہ آگاہی دی گئی کہ تمہاری صفوں میں بھی منافقین ہیں، اور مدینے کے اطراف میں بھی جو لوگ بستے ہیں ان میں بھی منافقین ہیں، اور ان منافقین کے لیے اس دنیا میں دوہرا عذاب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بار بار یہ اپنی بزدلی کی وجہ سے سب کے سامنے شرمندہ ہوں گے، رسوا ہوں گے، ذہنی سکون ان کا غارت ہو جائے گا، مسلسل ایک ذہنی ٹارچر اور ذہنی اذیت ان کو پہنچتی رہے گی، اور پھر جب انہیں موت آئے گی تو وہ اس موت کے وقت بھی شدید عذاب سے یہ دوچار ہوں گے، اور پھر بڑا عذاب وہ ان کے لیے قیامت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں بھی دو طرح کے عذاب دے گا، اور آخرت میں بھی عذاب عظیم سے کئی سامنا کریں گے۔ آیات 102-106 میں غزوہ تبوک میں عدم شرکت پر اظہار ندامت کرنے والے دو گروہوں کا ذکر ہے۔ چار گروہ ایسے تھے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی، چھ گروہ ایسے تھے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ ان میں سے چار کا ذکر تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے، ان چار میں سے دو گروہ وہ تھے جو کہ منافقین کے تھے۔ ایک بدبخت منافق وہ تھے کہ جنہوں نے اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی آ کر جھوٹے بہانے کر کے اور معذرت کر لی تھی، اور دوسرا گروہ منافقین کا ان سے بھی زیادہ بدبخت تھا۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ یہ مناسب مسلمان جا رہے ہیں وقت کی ایک بڑی قوت سے ٹکرانے کے لیے، اور ان کی واپسی ہوگی نہیں، لہذا کیا ضرورت ہے خامخواہ جا کے معذرت کرے۔ لیکن جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خسرخرو کر کے باخیریت واپس مدینے پہنچا دیا، اب وہ آئے اور آ کر انہوں نے جھوٹے بہانے کیے۔ تو یہ دو گروہ تو تھے منافقین کے، دو گروہ ایسے تھے کہ جو صادق الایمان لوگوں کے تھے۔ ان میں سے ایک تو وہ تھے کہ جن کے پاس نہ جانے کا شرعی عذر تھا، بیمار تھے یا معذور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی تحسین فرمائی، اور ایک گروہ صادق الایمان صحابہ کا وہ تھا کہ جو اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے تاکہ آپ ان کو بھی اپنے ساتھ سفر میں لے جائیں، لیکن آپ نے منع فرما دیا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکوں، تو اس پر وہ لوٹ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس حسرت کے ساتھ کہ کاش ہمارے پاس وسائل ہوتے اور ہم بھی اس غزوے میں شرکت کرتے۔ اب ان آیات 102-106 میں دو اور صادق الایمان گروہوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جس کے سرخیل حضرت ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ وہ تھے کہ جو بغیر کسی عذر کے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، اور ان سے تاخیر ہو گئی، تھوڑی سی سستی ہو گئی، نہیں جا سکے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں خود ہی سزا دے دی اور ستونوں سے باندھ دیا، اور کہا کہ اگر ہمیں اللہ کے رسول آزاد کریں گے تو ہم آزاد ہوں گے، اور ورنہ یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے ان ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو بندہ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو ستونوں سے آزاد کیا، کھول دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم نے جو اپنے آپ کو خود سزا دی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دو، جو بھی تم سے کوتاہی ہوئی یہ صدقہ و خیرات، یہ انشاءاللہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور مزید یہ کہ آئندہ احتیاط کرو، اب اللہ کے رسول اور اہل ایمان تمہارے آئندہ کے طرز عمل کو دیکھیں گے۔ اور پھر ایک دوسرا گروہ بھی تھا جس میں تین صحابہ اکرام تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربی اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تین صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور ہم کوئی بہانہ نہیں کریں گے، ہماری اپنی کوتاہی تھی، ہم نے تاخیر کی، ہم نے سوچا کہ ہم کل نکل جائیں گے، پرسوں نکل جائیں گے، اتنی تاخیر ہو گئی کہ نکلنے سے محروم رہے۔ ایسے ان تین صحابہ اکرام کو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ایک سزا دی گئی، اور تمام صحابہ اکرام کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیں، 40 دن تک یہ تعلقات منقطع رہے۔ 40 دن بعد ان کو حکم آیا کہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے گھروں پر بھیج دو، اور لہٰذا وہ بھی ایک تنہائی ہو گئی۔ پھر اس دوران حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک آزمائش بھی آئی، غسان کے بادشاہ نے اپنا الچی بھیجا، ایک خط ان کے نام پر وہ لے کر آیا، اور اس نے خط دیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے ناقدری کی ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔ لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط فوراً پھاڑ کر اور ایک تنور میں ڈال دیا، اس کو جلا دیا، اور یہ تینوں کے تینوں صحابہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے۔ ڈسپلن وہاں پر صحابہ اکرام کا ایسا تھا کہ کوئی ان سے بات تک نہ کرتا تھا۔ بہرحال 50 دن کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں ساتھیوں کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرمایا۔ یہ مضمون انشاءاللہ آگے چل کر آیت 118 میں آئے گا، جہاں ان کو معاف کر دینے کا اعلان ہے۔ آیات 107-108 میں مسجد قبا کی عظمت بیان کی گئی، اور ایک نام نہاد مسجد زرار، مسجد زرار، اس کی مذمت کی گئی۔ کچھ منافقین نے مدینے میں مسجد قبا کے قریب ایک مسجد کی سی صورت بنائی، اور اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ابو عامر راہب کے لیے وہ ایک مورچہ بن جائے۔ ابو عامر راہب، ظاہر بات ہے کہ راہب تھا، عیسائی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے یہاں پر اس کی ایک روحانیت اور تقدس کا ایک بھرم تھا، لوگ سمجھتے تھے بڑا مخلص ہے، بڑا اللہ والا ہے، راہب ہے، اور لوگ آ کر اس کو بڑی عزت دیتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ رہبانیت، اس کا کوئی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے نہیں ہے، اور ایک جھوٹا، ایک تقدس کا لبادہ اس نے اوڑا ہوا ہے، لہذا اس کی ساری کی ساری مذہبی چودراہٹ وہ دری کی دری رہ گئی۔ اس کو شدید غصہ آیا اور وہ انتقام لینے کے لیے مسلمانوں سے چلا گیا مکہ، اور غزوہ احد میں کفار کے لشکر کے ساتھ آیا، اور اس نے آ کر مدینے والوں کو بلایا کہ میں ابو عامر راہب ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں کتنا نیک اور پارسا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اسلام کوئی صحیح دین نہیں ہے، اور آ جاؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ لیکن تمام اہل مدینہ نے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ روم چلا گیا، اور وہاں سے کوئی نہ کوئی سازشوں کے منصوبے بناتا رہا۔ اس نے منافقین کو پیغام بھیجا کہ تم میری سرگرمیوں کے مرکز کے لیے ایک مسجد کی صورت بناؤ، اور حضرت محمد سے کہو کہ آ کے ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھ لیں، تاکہ مسجد کو ایک تقدس اور ایک سند مل جائے، اس کے بعد ہم اس مسجد کو بنا لیں گے اپنی سرگرمیوں کا مرکز۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد ضرار، یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ اللہ کے رسول کو منع کیا گیا کہ آپ ہرگز اس نام نہاد مسجد میں نماز نہ پڑھیں، اور وہ مسجد کہ جو اول دن سے بنائی گئی ہے تقویٰ پر اور اللہ کی رضا کے حصول پر، یعنی مسجد قبا، وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ وہاں پہ نماز پڑھیں۔ اس مسجد کے نمازیوں کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام قرآن مجید کو پڑھتے اور سنتے تھے عمل کی نیت سے، ان کو فوراً فکر لاحق ہوئی کہ آخر طہارت کا کون سا ایسا خاص اہتمام ہے کہ جو مسجد قبا کے نمازی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کی مدح قرآن مجید میں کر دی ہے۔ لہذا انہوں نے فوراً گئے وہ مسجد قبا، اور وہاں جا کے نمازیوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارے آخر طہارت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے تمہارا ذکر قرآن پاک میں محفوظ کر دیا، تمہاری طہارت کی تعریف کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم
بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں طہارت کے حوالے سے، اور ہم پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں نجاست وغیرہ کو جذب اور خشک کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو فرمایا یہ مسجد قبا کے نمازی طہارت اختیار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المطہرین۔ اس کے بعد آیات 109 تا 110 میں فرمایا کہ کردار کی پختہ تعمیر تقوی سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ انسانوں کے دو قسم کے کردار ہیں، ایک کردار اس احساس پر ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اور وہ کردار ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی یعنی تقوی کی روش پر قائم ہوتا ہے، اور اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا اس کا مطلوب مقصود ہے۔ اور ایک دوسرا کردار ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر استوار ہے، اسے کوئی احساس نہیں کہ کوئی اللہ کے یہاں جا کے جواب دہی بھی کرنی ہے، اور ایک من چاہے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ پہلا کردار ہی ایک مضبوط کردار ہے، صحیح بنیادوں پر قائم کردار ہے۔ دوسرا کردار ایک ایسی بنیاد پر ہے، ایک ایسی عمارت کہ جس کو جو کسی وقت بھی کسی کھائی کے کنارے پر موجود اور گرا چاہتی ہے، یعنی اس کی بنیاد ہر وقت خطرے میں ہے، کسی وقت بھی اس بنیاد پر تعمیر شدہ عمارت کھائی میں گر سکتی ہے، اور ایسی کھائی میں گرے گی کہ اس کے بعد پھر کوئی اس کی ریکوری، اس کی تلافی، اس کا دوبارہ امکان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے پوری زندگی میں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت جواب دہی کا احساس ذہن میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا کے حصول کو ہی پتو مقصود بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے دکھاوے، ریاکاری اور کسی بھی عمل کے غلط مقصد سے ہم اللہ ہمیں بچائے، محفوظ فرمائے۔ آیت 111 میں فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والا اللہ سے ایک عہد کر چکا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ گویا جیسے ہی ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، یہ کلمہ کو زبان کے دو بول نہیں ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ اگر ایسا کافر جس نے 100 سال تک کفر میں زندگی بسر کی، گناہ پہ گناہ کیے، جیسے وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیا اتنا بڑی تبدیلی کیا وہ صرف دو حرف ادا کرنے سے آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دو حرف ادا کر کے ایک کفر کے کیمپ سے نکل کر اور مسلمانوں کے کیمپ میں آ گیا اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ کیا صرف یہ زبان کے دو حروف ادا کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی اور سارے گناہ معاف ہو جائے؟ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ دو حرف ادا کرنے سے، دو کلمے ادا کرنے سے گویا انسان اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑا عہد کر لیتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ اپنا مال اور اپنی جان فروغ کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ اس کا مال اور اس کی جان، اس کے اوقات اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں لگ رہے تو یہ وعدہ خلافی ہے، یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 9 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی سعادت حاصل کرتے رہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور ساتھ یہ نہ کہا ہو، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں عہد کی خلاف ورزی کرتا ہو، جو چھوٹی چھوٹی امانتوں میں خیانت کرتا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ پوری زندگی کی امانت، یہ مال اور جان جو اب اللہ کی ہے، اس میں وہ کوئی واقعتاً دیانتداری کا ثبوت دے دے؟ اور جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں وعدہ خلافی کرتا ہو، کیسے ممکن ہے کہ زندگی بھر کا وہ عہد کہ مال اور جان اب اللہ کی مرضی کے مطابق لگے گا، مال اللہ کے احکامات کے مطابق کمائیں گے، اس کے احکامات کے مطابق خرچ کریں گے، اور اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق لگائیں گے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو عہد کی پاسداری نہ کرے اور اس بڑے معاملے میں عہد کی پاسداری کر لے؟ فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ یہ حدیث امام بیہقی اور امام احمد ابن حنبل دونوں اپنی کتابوں میں لائے ہیں۔ اقبال نے اس حوالے سے، ہمارے یہ جو نازک کیفیت ہے اور دنیا میں ہمارا امتحان ہے یہ مال اور جان کا، اس کے بارے میں بڑے پیارے الفاظ سے کیا خوب ترجمانی کی کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا ادارا، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کون کون سی مشکلات ہیں جو اب انسان کو درپیش ہوتی ہیں. پھر اس آیت میں مزید فرمایا کہ یہ عہد کی پاسداری کرنے والے یہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور یہ کافروں کی جانیں لیتے بھی ہیں اور خود بھی یہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. نوٹ کیجئے کہ کیا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد ہی جنگ کرنی ہے؟ نہیں. قرآن مجید پر عمل کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور آپ کا اسوہ یہ ہے کہ آپ نے خود بھی اپنے ایمان کے حصول کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور صحابہ اکرام جب وہ بھی ایمان لے آئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 برس تک ایک محنت کی ہے، دعوت کے ذریعے سے ایک جماعت فراہم کی ہے، اس جماعت کو نظم کا سموتات کا خگر بنایا ہے، پھر اس جماعت کی تربیت کی ہے، اس جماعت میں اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں سب کچھ لگانے کا جذبہ، ایک شہادت کا شوق پیدا کیا ہے. جب یہ تربیت یافتہ جماعت ایک وجود میں آ گئی تو پھر 15 برس بعد آپ پھر داخل ہوئے ہیں جنگ کے مرحلے میں، اور وہ معاملہ ہوا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جانے دیتے بھی ہیں، اور یہ ہے کہ دشمنوں کی جانے لیتے بھی ہیں. لہذا اس جو عہد ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے کلمہ پڑھ کر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس راستے پر چلیں کہ جو راستہ ہمیں لے جائے قتال فی سبیل اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دشمنوں سے تصادم کی طرف. اور اس کے لیے ہمیں کسی جماعت میں جڑنا ہوگا، اس جماعت کو آگے سے آگے مضبوط کرنا ہوگا، اس جماعت کی تعداد کو بڑھانا ہوگا جماعت میں شامل ساتھیوں کی، تاکہ اللہ کرے کہ وہ جماعت اتنی بڑی ہو جائے، اتنی مؤثر ہو جائے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روکنے کے درجے پر پہنچ جائے. جو شخص بھی انفرادی زندگی بسر کر رہا ہے، کبھی بھی اس کی زندگی میں دشمنوں کے ساتھ تصادم کا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ لا اسلام الا بالجماع، اسلام کے اوپر جماعت کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کو غلبہ دین کے لیے کسی بھی جماعت اور کسی طریق سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں فعال کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جلد از جلد اس جماعت کی وسعت کو اور سے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم پھر برائی کو ہاتھ سے روک سکیں اور باطل معاشرے کے ساتھ ایک ہمارا تصادم ہو سکے. یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی آئی کہ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے جنت کا، یہ وعدہ ادھار کا ہے. مومن اس دنیا میں مال اور جان اللہ کی راہ میں لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا آخرت میں. اور ادھار کے سودے کے حوالے سے شکوک و شبہات ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شک و شبہ کا ازالہ بڑے پیارے الفاظ میں کیا، فرمایا یہ جو وعدہ اللہ نے جنت کا کیا ہے، یہ وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، اور اب قرآن میں بھی اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ہے. اور خود سوچو کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی تمہارے دل میں شکوک و شبہات نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اگر تم نے اس کے دین کی خاطر مال جان لگایا، وہ ضرور تمہیں جنت والی پیاری اور دائمی نعمت عطا فرمائے گا. اور مزید یہ فرمایا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. اور بھی لوگ سودے کرتے ہیں، ان سودوں کا کوئی نفع ہوتا بھی ہے تو بڑا عارضی ہوتا ہے، بڑا وقتی ہوتا ہے. تم نے بہت اونچا، تم نے سب سے بڑا سودا کیا ہے، تمہیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی جنت دے گا کہ جس کی نعمتیں دائمی ہیں، اکلوہا دائم وذلوہا، اس کے میوے بھی دائمی ہیں اور اس کے ٹھنڈے سائے بھی دائمی ہیں، اور مزید یہ کہ وہ نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں، بہت اعلیٰ ہے. بالآخرت تو خیر ہوں باب کا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. نوٹ کیجئے کہ یہاں پر سودے کے لیے لفظ بے آیا ہے، اور جب بھی کوئی سودا کیا جاتا ہے تو عربوں کا تو یہ خاص دستور تھا کہ وہ اس کے بعد ہینڈ شیک کرتے تھے، اور آج بھی یہ دستور ہے کہ سودے کے بعد آپس میں ایک ہاتھ ملایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہاں سودا ہمارا پکا ہو گیا ہے. اسی ہینڈ شیک کو پھر بیعت کہا جاتا ہے. تو یہ بیعت اصل میں لفظ بیع سے نکلا ہے. اور نوٹ کیجئے کہ سودا بیع اللہ سے ہے، لیکن بیعت کس کے ہاتھ پر ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے نمائندے ہیں. کیوں؟ نہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کو چھو سکتے ہیں، لہذا ہے بیع اللہ سے، سودا اللہ سے ہے، لیکن اس کے لیے ہینڈ شیک اور بیعت ہوتی تھی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر. لیکن در حقیقت کیونکہ سودا اللہ سے ہے، لہذا اللہ نے فرمایا سورہ فتح آیت 10 میں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اور آج ظاہری بات ہے اللہ کے رسول موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن دین کی خدمت اور دین کے غلبے کا کام یہ تو قیامت تک ہونا ہے. قیامت تک ہمیں اپنا عہد نبھانے کے لیے اللہ کی راہ میں مال اور جان لگانے ہیں، لہذا آج کسی امتی کے ہاتھ پر یہ بیعت ہوگی. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ بیعت ہماری در حقیقت اس امتی سے نہیں ہے، یہ ہماری بیعت اصل میں اللہ تعالیٰ سے ہے، یہ ہمارا اصل سودا اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس عطا فرمائے، انشاءاللہ اس احساس کا ایک سرور حاصل ہوگا اور پھر انسان مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال اور جان لگاتا رہے گا. اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اپنے دین کی پرخلوص خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 112 میں پھر اللہ کے محبوب بندوں کے نو اوصاف بیان ہوئے. پہلا وصف التائبون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بار بار توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش بھی مانگتے ہیں بار بار. ظاہر بات ہے کہ انسان ہر وقت محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے دن میں 70-70 بار استغفار کرتا ہوں. 70 سے مراد یہ کثرت سے. تو پہلی خوبی اللہ کے محبوب بندوں کی یہ ہے، وہ بندے جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے سودے کو نبھاتے ہیں، ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ سے کثرت سے توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف. نمبر دو، وہ پوری زندگی میں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، العابدون، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا کہنا مانتے ہیں. نمبر تین، الحامدون، وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے. وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کا شکر کرتے رہتے ہیں. نمبر چار، السائحون، وہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا کر دیتے ہیں، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے وقت نکالنے کے لیے دنیا میں وقت کم سے کم لگاتے ہیں. انہیں کو اپنے زیادہ کیریئرز کی فکر نہیں ہوتی، انہیں کو زیادہ اپنے کاروبار کو چمکانے کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی دنیا سے وقت نکالتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، جہاد کے لیے. اسی طرح سے جب وہ جہاد پر نکلتے ہیں، جنگ کے لیے نکلتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ پھر گھر کا جو آرام ہے اس کو بھی ترک کر دیتے ہیں، اور جو گھر کے اندر مزید سہولتیں ہیں وہ بھی ان کو وہاں میسر نہیں ہوتی، بلکہ سفر کی صحبتیں، تکان، اور یہ ہے کہ بھوک اور پیاس وہ برداشت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب بندے، یہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں. نمبر پانچ، الراکعون، وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے، یعنی جھکنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ان میں کوئی تکبر نہیں ہوتا. الساجدون، وہ اللہ کی راہ میں سجدہ کرنے والے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بچ جاتے ہیں، نفس نام کی پھر کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی، اور وہ اپنی ہر انا کو اللہ کے سامنے قربان کر دیتے ہیں. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ کثرت سے نمازیں پڑھنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے. نمبر سات، الامرون بالمعروف، وہ نیکیوں کو پھیلانے والے ہیں. نمبر آٹھ، والناہون عن المنکر، وہ برائیوں سے روکنے والے ہیں. اور نمبر نو، والحافظون لحدود اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اگر اللہ کے احکامات، شریعت کے احکامات نافذ نہ ہوں تو ان کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور اگر وہ احکامات نافذ ہوں تو پھر ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ احکامات انٹیکٹ رہیں، نافذ رہیں، اور کسی بھی اعتبار سے ان کے نفاذ کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے. اسی طریقے پر جو بھی شاعر دینی ہیں وہ ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، کوئی ان کے سامنے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق نہیں اڑا سکتا، تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو کیا ہے، میرے پاس سے نہ گزرا کبھی بے ادب زمانہ، ان کے سامنے شاعر دینی کی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ آیات 113-114 میں فرمایا کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ دیگر اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگے۔ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا سورہ نساء میں دو مرتبہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ لہذا مشرکین وہ نجس ہیں، خود قرآن پاک نے کہا انما المشرکون نجس، ان کے لیے کسی قسم کی بخشش کی دعا مانگنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اب ایک معاملہ ہو سکتا تھا ذہن میں کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے والد کے لیے دعا مانگا کرتے تھے اور ان کی اپنے والد کے لیے دعا قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ ابراہیم میں چھٹے رکوع کے آخر میں ان کی دو دعائیں آئی ہیں، ایک دعا کیا ہے وہ اولاد کے لیے ہے، ایک دعا والدین کے لیے ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو ہماری اولادوں کو اور ہمیں نماز کا قائم کرنے والا بنا اور یہ دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے ہمارے رب تو بخش دے میرے ماں باپ کو بھی اور مجھے بھی اور میرے ماں باپ کو بھی اور تمام اہل ایمان کو اس روز جس روز کے حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب قائم ہوگا۔ یہ دعا انہوں نے اپنے والدین کی بخشش کے لیے کیوں کی؟ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اصل میں اپنے والد سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ جب ان کے والد نے ان کو گھر سے نکالا ہے تو نکلتے ہوئے کہا سلام علیک، اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں ان قریب آپ سے اپنے رب کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، انہ کان ابی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ آیت آتی ہے سورہ مریم کے تیسرے رکوع میں۔ لیکن جب اللہ نے ان کو بتایا کہ بھائی تمہارا والد وہ تو بڑا ہی حالت شرک میں ہے اور وہ آخری وقت تک اللہ کا دشمن رہا، اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجا پاٹ کرتا رہا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اعلان برات کی اور دوبارہ پھر انہوں نے اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی۔ آیات 115-116 میں یہ مضمون آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو زبرستی گمراہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں تک حق پہنچا دیتا ہے اور ان پر حجت پوری کر دیتا ہے، اللہ بتا دیتا ہے کہ اصل عقیدہ توحید کا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ ہی نے اس کائنات کو بنایا ہے، یہ پوری کائنات اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، تمہارا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، تمہاری زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اب اس کے بعد جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیں، شرک کریں، تو پھر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آیت 117 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر اللہ کی نظر کرم کا ذکر ہے، فرمایا کہ غزوہ تبوک کا وہ سفر جو کہ انتہائی مشکلات والا تھا، 18-18 صحابہ کو باری باری اونٹ کے اوپر سواری کا موقع ملتا تھا، یعنی 18 آدمیوں کے بعد باری کسی کی آتی تھی۔ اسی طریقے پر ایک کھجور کا راشن دو بھائیوں کے لیے روز کا ہوتا تھا، کبھی ایک چوس رہا ہے کبھی دوسرا چوس رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موسم بھی شدید گرم تھا۔ لیکن فرمایا کہ ایسے موقع پر جن مہاجر صحابہ نے، جن انصاری صحابہ نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کے اوپر نظر کرم کی۔ حالانکہ اس موقع پر کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی اور اس موقع پر اللہ نے ان کو بھی استقامت دی اور ان کے لیے بھی اس مشکل سفر میں شریک ہونا اور اپنے لیے ڈھیروں اجر سمیٹنا ممکن بنا دیا۔ اب آیت 118 میں پھر ان تین صحابہ کی بخشش کا اعلان ہے جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ وہ 50 روز تک ان کا بائیکاٹ ہوا اور ان کو زمین باوجود وسعت کے تنگ محسوس ہوئی، ان پر واقعتاً جینا دوبر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ تینوں ساتھی اسلام سے متنفر نہیں ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ یہ مخلص رہے اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی استقامت پسند کی اور اللہ نے ان آیات میں ان پر نظر کرم فرمانے اور ان کی کوتاہی سے درگزر کرنے کی بشارت دی۔ آیت 119 میں مضمون یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے جماعت سے جڑنا ضروری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو، وکونوا مع الصادقین، اور شامل ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہ سچے کون ہے؟ خود قرآن مجید نے سورہ حجرات کی آیت 15 میں ان کی تعریف دے دی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے، گمگو کا شکار نہیں ہوئے، یہ نہیں دیکھا کہ اب اللہ کے احکامات پر عمل سے نقصان ہوتا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے، اور کوئی ناراض ہوتا ہے کہ خوش ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلسل شریعت کو ہی مقدم کیا اور کوئی نقصان اور کسی کے درازی کی پرواہ نہیں کی۔ اور مزید فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کے دین کی اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کیا۔ فرمایا اولئک ہم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو ایسی جماعت میں جڑنا کہ جس کا مقصد ہو اللہ کی راہ میں جہاد اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے لازم ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ہماری اصلاح ہوتی رہے گی۔ دنیا داروں کے ساتھ ہوں گے تو جو ایمان کی کچھ پونجی ہے اس کے بھی لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ بہت پیارا شعر ہے فارسی کا کہ صحبت صالح تو راہ صالح کو ند، صحبت طالح تو راہ طالح کو ند۔ اچھے انسانوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے بگاڑ دے گی۔ آیات 120-121 میں یہ مضمون آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ان آیات میں فرمایا کہ اہل مدینہ اور جو بھی مدینہ کے گرد بدو بستے ہیں، ان کے لیے ہرگز یہ جائز نہ تھا کہ وہ اپنی جانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ فوقیت دیں۔ اللہ کے رسول تو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہوں اور سفر کی بھوک اور پیاس اور موسم کی شدت کی تکلیفیں اٹھا رہے ہوں، اور ان کے نام لیوا اور ان کے عشق کا دعویٰ کرنے والے وہ اپنے گھروں کی میں ٹھنڈی چھاؤں سے اور گھروں کی آسائش سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ فرمایا کہ جو بھی اہل ایمان اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، پھر وہ جو بھی کوئی تکلیف برداشت کرتے ہیں، بھوک ہو، پیاس ہو، تکان ہو، اور جو دشمنوں کی سرزمین کو پامال کرتے ہوئے ان کے علاقے فتح کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے تھوڑا خرچ کریں چاہے زیادہ خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہ سارے اعمال محفوظ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ان اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ آیت 122 میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان ہے۔ ایک علم تو وہ ہے جو کہ ہر مسلمان کو سیکھنا ہے، طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جو دین کی بنیادی باتوں پر عمل کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو طہارت کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، نماز کے ضروری مسائل، روزے کے ضروری مسائل، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل، اور صاحب استطاعت ہے تو حج کے مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ پھر ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، جو بھی اس کا پروفیشن یا پیشہ یا اس کا کام ہے، اس کے حوالے سے بھی سارے مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ تاجر کو تجارت کے حوالے سے مسائل پتہ ہونے چاہیے، آجر کو اپنے اس حوالے سے کہ اس نے ملازمین کے کیسے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کو اس کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، اور جو بھی ملازم ہے اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے جو بھی خدمت کرنی ہے اپنے آجر کی، اور جو بھی میں نے کام کرنا ہے اس کے حوالے سے دین کے احکامات کیا ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک طبقہ ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو جملہ علوم دینی حاصل کرے، تاکہ جو شخص کسی بھی فیلڈ کا ہو، جب ان کے پاس آئے تو وہ اس کو اس کے مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بتا سکیں، اور تاکہ لوگ عمل کر سکیں پھر شریعت کے مطابق۔ تو فرمایا کہ ہر قبیلے، ہر گروہ میں سے کم از کم ایک ایسا جو ہے وہ ضرور طبقہ ہو کہ جو آئے، علم دین حاصل کرے، دین کے جملہ امور ان کے اوپر ایک دسترس حاصل کرے، اور اس کے بعد اپنے قبیلے، اپنے لوگوں میں جائے، اور جا کر پھر وہاں پر وہ ان تک بھی یہ احکامات پہنچائے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ آیت 123 میں حکم دیا گیا کہ اب اسلامی انقلاب کی توسیع کرو، تم نے جزیرنما عرب کی حدود تک تو اللہ کا دین غالب کر دیا ہے، اب اس اسلامی ریاست کے ساتھ جتنی بھی ملحق کافر ریاستیں ہیں اب ان کے ساتھ بھی جنگ کرو تاکہ وہاں پر بھی اللہ کی حکمیت اور اسلام کا عدلانہ نظام غالب ہو جائے۔ البتہ حکم یہ دیا کہ جنگ کے دوران تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، تم نے کوئی بھی کام خلاف تقوی نہیں کرنا، تم نے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے بستیوں میں داخل ہو کر لوٹ پاٹ نہیں کرنی، بستیوں کو آگ نہیں لگانی، جن لوگوں نے عبادت گاہوں میں پناہ لے رکھی ہے ان کو کچھ نہیں کہنا، اور یہ ہے کہ تم نے درختوں کو نہیں کاٹنا، تم نے کسی ایسے انسان کو نہیں مارنا جو کہ میدان جنگ میں نہ ہو، بلکہ اسی کافر کو مارو، اسی دشمن کو مارو جو کہ میدان جنگ میں اسلام کے خلاف آ گیا ہو لڑنے کے لیے اور ایک محاذرائی کے لیے۔ فرمایا جان لو کہ اللہ کی مدد متقیوں کے ساتھ ہے۔ آیات 124 سے 125 میں قرآن کی تاثیر کا بیان ہے کہ مومنوں پر کیا ہوتی ہے اور پھر منافقین کے حوالے سے کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ منافقین گستاخی کرتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 میں یہ الفاظ آئے تھے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب مومن بندوں پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا بھائی ایک سورت نازل ہوئی ہے، بتاؤ اس سورت نے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو واقعی مومن ہے اس سورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پیارا کلام نازل کیا ہے جس سے ہمیں مزید سکون حاصل ہوا ہے، مزید جس سے ہمارے ایمان کو جلا ملی ہے۔ اور جن بدبختوں کے دل میں دنیا داری اور منافقت ہے ان کے لیے اس سورت کے نزول نے مزید ان کی خباثت میں اضافہ کر دیا ہے اور ان کی جلن، ان کی حسد اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اب یہ مریں گے اس حال میں کہ یہ اسی حالت کفر میں ہی ہوں گے۔ آیات 126 سے 127 میں فرمایا کہ منافقین کے لیے بار بار ذلت ہوتی ہے، بار بار اللہ کی طرف سے جب احکامات آتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور اللہ کی راہ میں مال دو، اور جب وہ پھر جھوٹے بہانے کرتے اپنی بزدلی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کرتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے جو جھوٹے بہانے کرتے ہیں تو لوگ ان کے بہانے سن کر زیر لب مسکراتے ہیں اور اس سے ان کو شرمندگی ہوتی ہے، بار بار ذلت دیکھنی پڑتی ہے۔ پھر مطالبات دینی پر عمل سے گریز کے لیے وہ محفلوں سے چھپ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حرکتیں بے نقاب کر دیتا ہے جس سے وہ شرمندہ، ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ پھر سورہ توبہ کی آخری دو آیات، آیات 128 تا 129 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں ہی میں سے ہیں اور آپ کی ہستی پوری نوع انسانی کے لیے باعث فخر اور باعث سرور ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ آپ بشر نہیں تھے، آپ انسانوں میں سے نہیں تھے، تو خود سوچئے کہ پھر انسانوں کے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تو پیارے پیارے انبیاء اور رسول ہیں کہ جن پر نو انسانی فخر کر سکتی ہے کہ ہماری نو میں ایسی ایسی پاکباز اور عظیم ہستیاں بھی ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں تم ہی میں سے۔ اب اس کے بعد جو اللہ کے رسول کی اپنی امت سے محبت ہے اس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ عزیز علیہ ما انتم، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری ہے، بہت گرا گزرتی ہے۔ حریصون علیکم، اور تمہارے بارے میں تو ہر خیر کی خواہش مند ہیں۔ بالمومن رؤوف الرحیم، اور جو سچے مومن ہیں، بعمل مومن ہیں، ان کے حق میں بڑے مہربان اور انتہائی شفقت کرنے والے ہیں۔ البتہ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر یہ آپ کا کہنا نہ مانیں، آپ کی اتباع نہ کریں، آپ کے نقش قدم پر نہ چلیں اور دین کی حمایت میں، دین کے غلبے کی جد و جہد میں آپ کا ساتھ نہ دیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، رخ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہیے میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کی عنایات، اس کی مدارات، اس کی مدد وہی کافی ہے، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، میں تو اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میں اس پہ توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ عظیم تخت کا مالک ہے، وہی معبود حقیقی ہے اور وہی عظیم اقتدار کا مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب اس آیت، ان دو آیات کے حوالے سے ذرا ایک فتنے سے بھی آپ آگاہ ہو جائیے۔ خلیفہ رشاد نام کا ایک بدبخت شخص تھا اور اس نے ایک فتنہ اٹھا دیا۔ پہلے اس نے کہا کہ قرآن مجید دو ایک ایسی کتاب ہے جس میں خاص معجزہ بھی ہے کہ اس کتاب میں 19 کے ہنسے کو خاص اہمیت حاصل ہے. اس کتاب میں 114 سورتیں ہیں اور 114 یہ 19 کا ملٹیپل ہے. اس کتاب کا آغاز, سورتوں کا آغاز اس کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو 19 حروف ہیں. سورہ قاف 26 پارے میں, سورہ قاف میں حرف قاف 57 دفعہ آیا ہے اور یہ 19 کا ملٹیپل ہے. فلاں لفظ قرآن پاک میں اتنی بار آیا وہ بھی 19 کا ملٹیپل ہے. اس سے جو ہے وہ بہت سے لوگ متاثر ہوگا کہ اس نے بڑا عجیب نقطہ اس نے ڈھونڈا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو دو آیتیں آخری ہیں سورہ توبہ کی, لگتا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے قرآن میں ڈال دی ہیں. اگر یہ دو آیتیں نکال دیں تو ہمارا 19 کا حساب بالکل صحیح بیٹھتا ہے, اور اگر یہ دو آیتیں رہیں تو اس کی وجہ سے 19 کا حساب گڑبڑ ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر بعد میں جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کی بہت ساری باتیں غلط ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان میں ایک الف آتا ہے, اللہ میں ایک الف آتا ہے, اس کو بالکل بھول گیا وہ, حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 21 سے 19 نہیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. بقول ڈاکٹر ذاکر نائک, اٹ از دا بک آف سائنس اینڈ ناٹ دا بک آف سائنس. یہ سائنس کی نہیں بلکہ سائنس, یہ آیات کی کتاب ہے, اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر ڈاکٹر احمد دیداد, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ بھی متاثر ہو گئے تھے خلیفہ رشاد کے اس 19 والے فلسفے سے, اور میں نے پہلی مرتبہ انہی کی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں بیان کی تھیں, لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے فتنہ اٹھا دیا کہ جی قرآن مجید کے اندر وہ تحریف ہو گئی ہے, دو آیتیں داخل کر دی گئی ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے بھی خلیفہ رشاد کی ان باتوں سے رجوع کیا, توبہ کر لی, اور الحمدللہ کہ ایک واقعتاً مجاہد نے, دین کی غیرت رکھنے والے نے خلیفہ رشاد کو امریکہ میں قتل کر کے جہنم واصل کیا. سورہ یونس یہ وہ سورت ہے جو کہ قریش پر اتمام حجت کی سورت ہے, مکی سورت ہے, اور اب تسلسل کے ساتھ ہم انشاءاللہ 14 مکی سورتیں ہی پڑھیں گے, سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک. اس سے پہلے بھی ہم نے دو مدنی سورتیں پڑھی ہیں, سورہ انفال اور سورہ توبہ. سورہ یونس کے مضامین سے بالکل یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی, کیونکہ اس میں پھر صاف صاف آخری دھمکی دے دی گئی اہل مکہ کو کہ تم نے اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے, اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عذاب اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سورہ یونس کے مجموعی طور پر چار حصے ہیں. پہلا حصہ آیات 1-70 پر مشتمل ہے. اس میں معنیات ثلاثہ یعنی توحید اور رسالت اور آخرت, ان تینوں کا بیان ہے. دوسرا حصہ پھر ہے آیات 71-98 تک, اور اس میں جو رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش ہے اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد جو اس سورت کا تیسرا حصہ ہے آیات 99-103 تک, اس میں ایمان اور اس کا حصول اس موضوع کے اوپر بیان ہے. اور اس کے بعد پھر آخری حصہ ہے آیت 104-109, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دو ٹوک اعلانات کیے گئے ہیں. آیت ایک تا دو کا موضوع ہے کہ رسول کے انسان ہونے پر حیرت. ان آیات میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ ایک حکمت بھری کتاب ہے جسے وحی کیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب وہ اس کتاب کی بنیاد پر بشارت بھی دیتے ہیں, خبردار بھی کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں, اس کتاب کی تعلیمات کو نہیں مان رہے, ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ دردناک عذاب پھر تمہیں دیکھنا پڑے گا, اور جو اس کتاب پر ایمان لا کر اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتے ہیں کہ ان کے لیے ایک بہت عمدہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موجود ہے. لیکن ان باتوں کو سننے کے بعد کافروں نے جواب میں یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کھلم کھلا جادوگر ہیں, معاذ اللہ, جو بھی ان کی باتیں سنتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے اور وہ انہیں کا ہو جاتا ہے. آیات 3-6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عالیہ کا بیان ہے. ان آیات میں واضح کیا گیا کہ انسانوں کا رب حقیقی اللہ ہے, جو کائنات کا تنہ تنہا خالق اور حاکم ہے, اور اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں, انہیں بالآخر مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, وہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کی مناسبت سے بھرپور اجر دے گا. دنیا میں نیکی کا اجر ملتا ہی نہیں ہے, اور اگر تھوڑا بہت مل بھی جائے تو انسان کی نیکی کی مناسبت سے نہیں ملتا، اصل اجر تو ملے گا مناسبت سے ان کی نیکیوں کی آخرت میں. اور البتہ فرمایا کہ جو نافرمان ہیں ان کے لیے وہاں پر کھولتا ہوا مشروب ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا. اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے جلتے ہوئے سورج، چمکتے ہوئے چاند اور رات اور دن کے الٹ پھیر اور ان کی مختلف تاثیروں میں واقعتاً اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں. آیات 7-10 میں برے اور بھلے لوگوں کے انجام کا ذکر ہے. فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا ہی کے طلبگار ہیں، یہیں کے عیش و آرام کو انہوں نے اپنا مقصود بنا لیا، اس پر بڑے مطمئن اور خوش ہیں، دنیا میں پوری طرح سے مگن ہیں اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے. ان بد نصیبوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے راستہ دکھا دے گا جنت کے باغات کا. ان باغات میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کریں گے اور وہاں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. اور ان کی جو بھی آخری گفتگو ہوگی، ہر ان کی گفتگو کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد کریں گے، اس کا شکر کریں گے. آیات 11-14 میں بشری کمزوریوں کا ذکر ہے. انسان کی تین بشری کمزوریاں بتائی گئیں. نمبر ایک، انسان جلد باز ہے، چاہتا ہے کہ فوری طور پر ہر خیر حاصل کر لے. اگر اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی پھر انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے شر دے دے تو اس کا معاملہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، شاید اصلاح کی طرف مائل ہو لیکن وہ بدنصیب اللہ کی نافرمانی طغیانی ہی پر لگا رہتا ہے. پھر نمبر دو، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو گڑ گڑا کر اللہ سے رحم کی التجا کرتا ہے، اللہ سے درخواست کرتا ہے، رو رو کر گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ میری تکلیف کو دور کر دے. لیکن جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اب بالکل اللہ سے غافل ہو کر اور پھر دنیا میں مگن ہو جاتا ہے. نمبر تین، جس حقیقت کا ایک دفعہ انکار کر دے اسے اپنی انا کا مستہ بنا لیتا ہے اور پھر جو ہے اس حقیقت کو ماننے پر تیار نہیں ہوتا اور اپنے انکار کی وجہ سے پھر ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے. مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ دیکھو تم اپنے اندر ان بشری کمزوریوں کے اوپر قابو پاؤ. اس وقت اللہ نے تمہیں زمین کے اندر اختیار اور خلافت دے دی ہے، اب تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. آیات 15-17 میں مشرقین مکہ کی طرف سے قرآن کو بدلنے کا مطالبہ ہے. مشرقین مکہ مکی دور کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ یہ آپ کا قرآن بڑا سخت ہے، آپ اس میں کوئی ترمیم کر دیں. اے تب قرآن غیر حاضہ او بدل، کوئی اور قرآن لے آئیے اور یا اس قرآن کے اندر کوئی ترمیم کر دیجئے. اس میں جو آپ اللہ کی تعریفیں کرتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم بھی اس اللہ کو بڑا معبود مانتے ہیں، ہمارا بھی بڑے جی کا گاڈ وہی ہے، لیکن جو اس میں ہمارے معبودوں کی نفی ہے، جو چھوٹے جی کے گاڈ اور گوڈیسز ہیں جو ان کی نفی ہے، وہ آپ اس میں سے نکال دیجئے. جواب میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اس کلام کے اندر کوئی تبدیلی کر سکوں. میں نے تمہارے درمیان 40 برس گزارے ہیں، کبھی کوئی سخن سازی کی ہے، کبھی کوئی شاعری کی ہے، کبھی کوئی خطبہ دیا ہے. میں تو اس میدان کا آدمی نہیں تھا، میں تو بکریاں چراتا رہا اور اس کے بعد تجارت کرتا رہا، تو میں ابھی بھی اپنے پاس سے نہ کوئی سخن سازی کر رہا ہوں نہ کوئی کلام لے کر آ رہا ہوں، میں تو اللہ کے کلام کی پیروی کرتا ہوں، میں اللہ کے کلام میں کسی قسم کی تبدیلی کا حق نہیں رکھتا. اور اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تاکہ تم خوش ہو جاؤ تو اللہ کی طرف سے بڑا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. خود سوچو، ظالم دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ ہو کہ جو خود سے کوئی کلام وضع کرے اور کہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی ظلم ہے، یا جس کے پاس اللہ کا کلام آئے اور وہ اس کو جھٹلا دے، وہ بھی ظالم ہے. اب میرا کردار تو بالکل صاف ہے، میں نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم خود مجھے الصادق تسلیم کرتے ہو، لہذا میں اب بھی سچ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن تم اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہو، تم ہی حقیقت کے اندر بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہو. آیات 18-19 میں شفاعت باطلہ کے من گھڑت عقیدے کا بیان ہے. مشرکین مکہ اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے تھے کہ جو نہ ان کے لیے نفع کا اختیار رکھتے تھے نہ نقصان کا، اور کہتے تھے اللہ کے بڑے مقربین ہیں اور یہ اللہ کیا ہمارے لیے شفاعت کر دیں گے. جواب میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اضافہ کر رہے ہو، اللہ کو اپڈیٹ کر رہے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ یہ تیرے مقربین ہیں اور یہ تیری بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے. فرمایا یہ سارے تمہارے من گھڑت قسم کے تصورات ہیں جن کی کوئی سند نہیں. اللہ نے تو پہلے نبی علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام کو ہی توحید کے تصور کے ساتھ بھیجا تھا. نو انسانی نے اپنے سفر کا آغاز توحید کے ساتھ کیا تھا. یہ بعد میں تم لوگوں جنہوں نے خود سے مشرکانہ تصورات گھڑ لیے ہیں. اور اللہ کی ایک سنت ہے کہ وہ ہر انسان کو اصلاح کی سدھرنے کی مہلت دیتا ہے. اگر یہ سنت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کب کا تمہیں اللہ ہلاک کر چکا ہوتا. آیت 20 میں فرمائشی معجزہ دکھانے کا مطالبہ ہے. یہ مضمون اپنے کلائمیکس پر آیا تھا سورۃ الانعام میں. مکی دور کے آخری مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ہماری طرف سے مطالبات اور معجزات کی ایک فہرست ہے، آپ یہ کوئی معجزہ دکھا دیجئے ان میں سے، ہم آپ کو رسول مان لیں گے. معجزات کی یہ فہرست جو وہ طلب کر رہے تھے وہ آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کے 10 رکوع میں. مکے کی سنگلاخ زمین میں آپ کوئی باغ راتوں رات اگا دے، یا یہاں پر کوئی آپ کے لیے سونے کا محل بن جائے، یا مکے میں پانی کی ہمیں پریشانی رہتی ہے تو یہاں پر سے آپ کو چشمہ جاری کر دیں، اور یا یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا کے ہمیں ہلاک کر دیں، اور یا یہ ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے سامنے ذرا چڑھ کر آسمان پہ جائیے اور وہاں سے کتاب لے کر ہمارے سامنے اتریے. یہاں فرمایا کہ تم معجزہ مانگتے ہو، یہ معجزہ دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے. معجزہ دکھانے کی قدرت اللہ کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات غیب کے ہیں، وہی جانتا ہے معجزہ کب دکھانا ہے کب نہیں دکھانا. لہذا میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو. آیات 21-23 میں انسان کے احسان فراموشی کا ذکر ہے کہ انسان پر اللہ جب کوئی نعمت کرتا ہے تو انسان اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے. جب تک تکلیف ہوتی ہے بڑا اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جیسی تکلیف دور ہوتی ہے اب اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے. خاص طور پر ایک مثال دی گئی کہ یہ لوگ کشتیوں کے اندر سفر کرتے ہیں اور کشتیاں بڑی ٹھنڈی اور بڑی جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلنے والی ہوا کے ساتھ ان کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ کشتیوں کے اندر بڑا لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، شرابیں پی رہے ہوتے ہیں. اچانک کوئی طوفان آتا ہے، تیز ہوائیں آتی ہیں، کشتی ڈولتی ہے. اب اس کے بعد یہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہم اس مصیبت سے نجات دے دے. اور جب اللہ اس مصیبت سے نجات دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اب یہ اپنے معبودوں کی طرف اس تکلیف کی دوری کو منسوب کر دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم بچے ہیں، اور زمین میں ناک سرکشی کرتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں یہ تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں بھی پڑنے والا ہے. کچھ دن دنیا کے اندر یہ سرکشیاں کر لو، ہماری طرف لوٹ کراؤ گے اور پھر ہم تم سے تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیں گے. لہذا مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ناشکری کی سزا ملنی ہے. بہتر یہ ہے کہ اللہ کی ناشکری اور اس کی نعمتوں کی ناقدری مت کرو. آج 24 میں مثال دی گئی کہ دنیا کی زندگی کھیتی کی طرح ہے. جس طرح سے کھیتی آسمان سے پانی آتا ہے اور زمین سے پھر وہ کھیتی برآمد ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ اپنے جوبن کو پہنچتی ہے اور دیکھنے والوں کو بڑی بھلی لگتی ہے، لیکن پھر اچانک بعض اوقات اس کھیتی پر رات یا دن میں کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ کھیتی بالکل تباہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے پر انسان کی روح اللہ بھیجتا ہے اور انسان کا جسم اس مٹی سے بنتا ہے، اور اس کے بعد انسان پیدا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچتا ہے، لیکن بالآخر جس طرح کھیتی بالآخر زوال سے دوچار ہوتی ہے اسی طرح سے بالآخر پھر موت آ کر انسان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے، یا کسی آفت سے انسان بھی ہلاک ہو جاتا ہے. کھیتی کا معاملہ آسان ہے، کھیتی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، اب کوئی حساب کتاب نہیں ہے. انسان کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. آیات 25-27 میں فرمایا کہ اللہ کی راہ ہی سلامتی کی راہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جو توحید کی دعوت دے رہا ہے وہ راہ ہی انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی سکون کی راہ ہے، اور وہی راہ اس کے لیے آخرت میں بھی سلامتی کی ضامن ہے. جو لوگ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی اس طرح سے ہوگی جیسے کہ اندھیری رات کے سیاہ ٹکڑے ہوتے ہیں، گویا اندھیری رات جیسے سیاہ ہوتی ہے ایسی سیاہی ان کے چہروں کے اوپر تھوپ دی جائے گی، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمارے جہنم میں رہیں گے۔ آیات 38 تا 30 میں فرمایا کہ میں مشرکین کے لیے اولیاء اللہ کا کورا جواب ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ جنہوں نے شرک کیا وہ کھڑے ہو جائیں، اور جن جن نیک ہستیوں کو اولیاء اللہ کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، جن سے مدد مانگتے تھے، جن کے نام پر نظریں پیش کرتے تھے، جن کے مزاروں پر جا کر چادریں چڑھاتے تھے، ان سب کو اللہ کہے گا وہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ جو اولیاء اللہ ہے وہ صاف صاف کہہ دیں گے مشرکین سے کہ ہم تمہاری ہر قسم کی عبادت، تمہاری دعاؤں سے، تمہاری نظر و نیاز سے، تمہاری چادریں چڑھانے سے، تمہارے عرس میں شرکت سے ہم بالکل غافل تھے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ہمیں تمہاری اس عبادت کا پتہ نہیں تھا۔ اب مشرکین کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اور اب کوئی بھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ آیات 31 تا 36 میں سوچنے پر مجبور کر دینے والے 6 سوالات کا ذکر ہے۔ ان آیات میں مشرکین سے 6 ایسے سوالات پوچھے گئے جو انہیں سوچنے اور حق کا اعتراف کرنے پر مجبور کرنے والے تھے۔ پہلا سوال، یہ بتاؤ کون آسمان و زمین سے انسان کے رزق پیدا فرماتا ہے؟ کیا تم اشارہ کر سکتے ہو اللہ کے سوا کسی اور معبود کی طرف کہ یہ کام اس کا ہے؟ نمبر 2، انسان کی سماعت و بصارت کس کے اختیار میں ہے؟ اگر تمہاری بینائی چلی جائے یا تم سماعت سے محروم ہو جاؤ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو تمہیں بینائی دے سکے یا تمہاری سماعت لوٹا سکے؟ کون مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کر سکتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے کسی کی موت؟ اور کون بیج سے پودا پیدا کرتا ہے، انڈے سے چوزا نکالتا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو یہ کام کر سکے؟ نمبر 4، کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں کتنے کام انجام پا رہے ہیں، کتنے انسانوں اور جانور اور مخلوقات کو خوراک مل رہی ہے، کتنے پودے ہیں جو کہ پرورش پا رہے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ کون ہے جو کہ اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا ہے؟ نمبر 5، کون ہے جس نے ہر مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا اور وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے؟ بتاؤ نمبر 6، کون ہے جو حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ کتابیں اور شریعت ادا کی ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ کر سکے؟ سوالات کے بعد جواب دیا گیا کہ مذکورہ بالا تمام امور صرف اور صرف اللہ ہی انجام دے سکتا ہے، شرک کرنے والے کسی حقیقت کی نہیں بلکہ محض اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، اور بلا شبہ گمان کبھی بھی حق کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ آیات 37 تا 41 میں فرمایا کہ قرآن جیسی ایک ہی صورت لے آؤ، فرمایا کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو کسی انسان کا کلام ہے، تو تم بھی انسان ہو، تمہارے اندر بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، ایسا کرو کہ سب کے سب مل کر مقابلے کے لیے قرآن جیسی ایک ہی صورت پیش کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کی علمی اور ادبی عظمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے کے بجائے وہ قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، اب ان قریب جھٹلانے کا بدلہ اور انجام دیکھ لیں گے۔ اتنے واضح حقائق سامنے آنے کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں تمہارے سیاہ اعمال سے صاف صاف اعلان برات کرتا ہوں۔ آیات 42 تا 45 میں سرداران قریش کے مکر و فریب کا بیان ہے۔ سرداران قریش اپنے عوام پر یہ تاثر دیتے تھے کہ ہمیں حضرت محمد سے کوئی خدا واسطے کا بھیر نہیں ہے، لہذا دیکھو ہم ان کی محفل میں جا کر ان کی بات سنتے، ان کی بات میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کی محفل میں آتے اور بظاہر بہت آپ کے قریب ہو کر بیٹھتے، بڑی توجہ سے آپ کی بات کو سنتے اور آپ کی طرف بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتے تاکہ لوگ دیکھیں کہ واقعی یہ تو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان توجہ کے ساتھ بات سن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حق کو جاننے اور دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ تو ایک بظاہر ایک تاثر دے رہے تھے اپنے مخلص ہونے کا اپنے عوام کو۔ تو فرمایا کہ اے نبی، یہ حقیقت کے اعتبار سے اندھے ہیں، لہذا آپ اندھوں کو رہنمائی اور راستہ نہیں دکھا سکتے۔ اے نبی، حقیقت کے اعتبار سے بہرے ہیں، آپ ان بہروں کو نہیں سنا سکتے، ان کا مقصد حق کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ اپنے جھوٹے اخلاص کو ظاہر کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس قسم کے مکر و فریب کرنے والے کبھی ہدایت نہیں پا سکیں گے، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ روزے قیامت جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے انہیں اپنی دنیا کی زندگی بڑی مختصر محسوس ہوگی، اور حقیقت میں وہ لوگ خسارے میں گئے کہ جنہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی اور دنیا ہی کو مطلوب مقصود بنا لیا۔ آیات 40-47 میں یہ مضمون آیا کہ رسولوں کی آمد قوم کے لیے ایک نازک مرحلہ ہوتی ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اللہ نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، البتہ رسول کی آمد قوم کے لیے بلا شبہ اب ایک نازک مرحلہ ہوتی ہے۔ رسول آ کر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیتا ہے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ اب اگر رسول کی تعلیمات پر عمل کیا تو بھلائی بھلائی، اور اگر رسول کی نافرمانی کی تو چونکہ حجت پوری ہو چکی ہے لہذا پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ حق کے دشمنوں پر عذاب ممکن ہے آپ کے سامنے ہی آ جائے، جیسے کہ ہوا بدر میں آیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا سے لے جائے، پھر بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکیں گے، اللہ تعالیٰ خود ان کے جرائم کے اوپر گواہ ہے۔ آیات 48-52 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عاجزی ہے۔ مشرکین آپ سے پوچھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بتائیے قیامت کب آئے گی، آپ کو حکم دیا گیا ان کو جواب دیجئے کہ مجھے نہیں پتا، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، مجھے اتنا پتا ہے کہ آئے گی، البتہ میں تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک مہلت ہے، اور مہلت کے ختم ہونے کے بعد پھر جب عذاب آتا ہے تو وہ امت عذاب کو گھڑی کے لیے بھی ٹال نہیں سکتی۔ اب یہ انکار کرنے والے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، مہلت کے ختم ہونے کا، کہ ان پر دن میں عذاب آ جائے رات میں عذاب آ جائے، کیا یہ عذاب آنے کے بعد ایمان لائیں گے؟ لیکن عذاب آنے کے بعد پھر ایمان قبول نہیں ہوگا، بلکہ کہا جائے گا چکھو اپنے سیاہ اعمال کا مزہ۔ آیات 53-55 میں مضمون یہ ہے کہ رب کی قسم قیامت آ کر رہے گی۔ مشرکین پوچھتے تھے آپ سے یستنبئونک احق ہو، اے محمد کیا واقعی یہ قیامت حق ہے کہ ایسا ہوگا کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیا ہمارے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا؟ فرمایا کہ ان کے سامنے قسم کھا کر کہیے ای و ربی انہ لحق، مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ یہ قیامت آ کر رہے گی۔ یہاں دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے دلیل خطابی۔ اس قسم کی دلیل میں دیکھا جاتا ہے کہ قسم کھانے والا کون ہے۔ یہ قسم کھانے والے وہ ہیں جن کو مخالفین بھی صادق مانتے تھے، لہذا ایک سچا انسان ان کے سامنے قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اور اس روز ظالموں سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ندامت اور پشیمانی چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن رسوائی سے بچ نہ سکیں گے۔ یہ ساری باتیں یقینی حقائق ہیں، لیکن انسانوں کی اکثریت ان سے غفلت برت رہی ہے۔ آیات 56-58 میں قرآن مجید کی عظمت بیان ہوئی کہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی چار شانیں بیان ہوئی۔ نمبر ایک، قرآن کریم انسانوں کے دلوں کو نرم کرنے یعنی انہیں غفلت سے نکالنے والی نصیحت ہے۔ ایک انسان غافل ہے، قرآن مجید جیسی وہ سنتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس کے دل پر سے غفلت کے پردے، سیاہ اعمال کا زنگ وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اب وہ اللہ کی طرف متوجہ اور مائل ہوتا ہے۔ نمبر دو، یہ انسان کی باطنی بیماریوں یعنی دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والی برائیوں کا علاج ہے، یہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ اب جو متوجہ ہوتا ہے قرآن کی طرف، اللہ کی طرف، یہ قرآن اس کے دل سے کھرچ کھرچ کر دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے، اور ہر باطنی بیماری کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے۔ تکبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی سے حسد اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، خودنمائی اور دکھاوی کی خواہش اسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کینہ دلوں میں اسی کی وجہ سے آتا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں تزکیہ نفس کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے، اور جن کی توجہ ہے وہ بھی یہ تزکیہ نفس کے لیے کچھ اور ریاضتیں کراتے ہیں، کچھ چلے کٹوا لیں گے، کوئی مراقبے کروا لیں گے، کوئی ضربے لگوا لیں گے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید سے استفادہ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کا تزکیہ اسی قرآن کے ذریعے سے کیا تھا، کہا تھا قرآن کو یاد کرو اور راتوں کو اٹھ کر ٹھہر ٹھہر کر اس قرآن مجید کو پڑھو، اپنے اندر ہیمر کرو۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست، اش شراب نغمہ قوال پست، آتش اش شعر عراقی در دلش، در نمی سازد با قرآن محفلش۔ صوفی خاص قسم کا لباس پہن کر اپنے حال میں مست ہے، اور ایک قوال کی قوالی سے اس کو بڑا حال آ جاتا ہے، بڑا سرور آ جاتا ہے، عراقی کے شعر سے اس کے دلوں میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن اس کی محفل میں قرآن کا گزر نہیں ہے۔ تیسری شان قرآن کی یہ بتائی کہ یہ انسانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جن کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل گئی وہ بے چین ہوتے ہیں کہ اب اللہ کی اور راضی کرنے کے لیے کیا کریں، کس چیز سے بچیں. قرآن یہ گائیڈنس اور یہ ہدایت انہیں دیتا ہے اور فرمایا کہ یہ ایسے مومنوں کے لیے دنیا و آخرت میں رحمت کا باعث ہے جو قرآن کی دی ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہیں. آیت 58 میں فرمایا کہ قرآن اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا مظہر ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن جیسی نعمت کے حصول پر اتنائیں، خوشیاں منائیں، قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے احکامات کو نافذ کرنے اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والی خدمت اس روپے پیسے سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار لوگ جمع کر رہے ہیں. کمائی دو قسم کی ہو رہی ہے، ایک کمائی قرآن کے خادم کی بھی ہے، وہ قرآن سیکھتا ہے، قرآن مجید کو دوسروں کو سکھاتا ہے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے مال اور جان سے جد و جہد کرتا ہے، یہ بھی ایک کمائی کر رہا ہے، اس کی کمائی شاید نظر نہ آئے لیکن اللہ کے اس کی بھی کمائی جمع ہو رہی ہے. اور دوسرا آدمی قرآن سے غافل دنیا میں لگا ہوا ہے، روپیہ پیسہ بٹور رہا ہے. فرمایا کہ قرآن کے خادم کی کمائی دنیا بٹورنے والے کی کمائی سے بہت بہتر ہے. اللہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک قرآن مجید کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آیات 59-60 میں حلال و حرام کرنے کا مضمون یہ آیا کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ ہی کا ہے. ہر زمانے میں شرک اور خاص طور پر شرک کرنے والوں کے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ اپنے پاس سے حلال و حرام کے فیصلے کرتے رہتے ہیں. یہ مضمون آ چکا ہے سورہ انعام میں کہ اس جانور کا گوشت مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. جو یہ بچہ پیدا ہوگا اس کا یہ حکم ہوگا، اس جانور کے اوپر سواری نہیں کی جا سکتی. اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ معاملہ صرف اسی دور کا تھا، آج بھی ہوتا ہے. کونڈے میں ایک اصول جو ہے وہ یہ اپنے پاس سے بنایا گیا ہے کہ جناب 22 رجب کو جو کونڈے کی نیاز ہوگی اس نیاز کا کھانا گھر سے باہر نہیں نکالا جائے گا، جس نے کھانا ہے وہ گھر کے اندر ہی آ کر کھائے. اب یہ اصول کس نے بنایا؟ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ گھر پہ ہمارے 10 بیووں کی کہانی پڑھی جاتی تھی. کوئی مشکل آ جائے تو 10 بیووں کی کہانی پڑھو. ایک خاتون پڑھتی تھی کہانی اور دوسری اس کو سنتی تھی اور اس کے بعد پھر اس پہ مٹھائی تقسیم ہوتی تھی. لیکن منع تھا کہ یہ مٹھائی مرد نہیں کھائیں گے، صرف عورتیں کھائیں گی اور جو مرد کھائے گا اس کو نقصان پہنچے گا. تو میں نے ایک دفعہ چوری سے وہ مٹھائی کھا لی تھی، ابھی تک تو میں سلامت ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اپنے طرف سے خود ساختہ ایک قسم کے فیصلے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے جی، ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا ہے جو گھوڑوں کو بڑا تقدس دیتا ہے، اس گھوڑے کے اوپر سواری، اس پہ اتنا کام دینا وہ حرام ہے. تو فرمایا کہ حلال و حرام کا سارا اختیار اللہ کو ہے، یہ اللہ کے رسول کو ہے. تم نے کہاں سے چیزیں شروع کر دیں؟ تمہیں جھوٹ گڑ رہے ہو اور تمہیں اس جھوٹ کی سزا مل کر رہے گی. آیت 61 میں فرمایا کہ تلاوت قرآن یہ اللہ کا بڑا محبوب عمل ہے. اس آیت پہ فرمایا کہ نبی آپ کسی بھی حال میں نہیں ہوتے. ساتھ ہی فرمایا تمام انسانوں سے کہ لوگوں تم کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہوتے، اور ایک عمل کا نام لے کر ذکر کیا کہ تم تلاوت کلام پاک نہیں کر رہے ہوتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ، یہ اس وقت اور بھی بہت سارے کام کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے لیے. اور مجھے اس آیت کا فہم حاصل ہوا، بصیرت اس کی عظمت حاصل ہوئی جب منظور نعمانی صاحب کا میں نے ایک واقعہ پڑھا. انہوں نے معرف الحدیث میں جب قرآن مجید کی عظمت کی حدیثیں بیان کی ہیں، وہاں لکھتے ہیں کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور میرے سامنے سیٹ پر جو شخص بیٹھا تھا وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا. اچانک میں نے غور کیا تو وہ میری کتاب پڑھ رہا تھا، میری تصنیف کردہ کتاب. اب مجھے اس شخص سے ایک محبت ہو گئی، نہ اس کو میں جانتا نہیں تھا نہ اسے پتا تھا کہ میں جس کی کتاب پڑھ رہا ہوں وہ مصنف میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. مجھے محبت ہو گئی اس سے کہ یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے. دفتن مجھے خیال آیا کہ ہم جب اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو بھی ہم سے کتنی محبت ہوتی ہوگی کہ یہ بندہ اس وقت اپنے اوقات فارغ کر کے میرا کلام میری کتاب پڑھ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں دن اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ ہر عمل اللہ کے علم میں ہے اور کوئی ذرہ برابر بھی چیز نہیں آسمانوں میں اور زمین میں. ذرہ سے مراد ذرہ کہتے ہیں چونٹی کے اس بچے کو جو ابھی ابھی انڈے سے نکلا ہے، نوزائیدہ بچہ. تو چونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کا بچہ پھر کتنا بڑا ہوگا. فرمایا کہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ سب اللہ کے علم ہے. کوئی چھوٹی چیز ذرے سے ہو یا بڑی چیز ہو، سب اللہ تعالیٰ کے علم ہے. آیات 62-65 میں بتایا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں. فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان کی سعادت اور تقوی کی نعمت یہ انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب ان کی وہ خوبی ہوتی ہے کہ نہ انہیں کو غم ہوتا ہے نہ کو خوف ہوتا ہے، ماضی کے واقعات کے حوالے سے مطمئن، جو کچھ ہوا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اللہ ہمارا ہم سے بڑھ کے خیر خواہ ہے، اس نے جو کچھ کیا وہی ٹھیک ہے، ہم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اور کل جو کچھ ہوگا اس کا کوئی نہ خوف نہیں ہوتا، جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا، اور ہمارا اللہ ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا۔ کار ساز ماں با فکرے کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں، میرا کار ساز ہمارا کار ساز ہمارے کام کی فکر میں خود سے ہے، ہم اپنے کام کے بارے میں سوچتے ہیں تو اپنے آپ کو خام خواہ پریشان کرتے ہیں، علم محدود وسائل محدود۔ اور فرمایا ان کو اللہ نے عزت دی ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزتیں دینے والا اللہ ہے، کافر آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں ان کی گستاخیوں سے کچھ نہیں ہوگا، وہ کسی کی عزت و ذلت کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ سب سے بڑھ کے اللہ کے ولی آپ ہیں، اور یہ ہے کہ عزتیں دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا ان کافروں کی گستاخیوں سے آپ ہرگز غمگین نہ ہوں۔ آیات 66-67 میں فرمایا کہ شرک کی بنیاد یقین نہیں بلکہ گمان ہوتا ہے، فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، وہ محض گمان کر رہے ہیں، معبود حقیقی اللہ ہے جس نے رات کو انسانوں کے سکون اور دن کو ان کی معاشی جدوجہد کے لیے بنایا، یہ اللہ کی قدرت کا ایسا مظہر ہے جس میں معبود حقیقی کی معرفت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو واقعتاً کھلے کانوں سے حقائق کو سننے والے ہوں۔ آیات 68-70 میں فرمایا کہ اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، مشرکین کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرمایا اللہ کو بوڑھا نہیں ہو جانا کہ اس کو بڑھاپے میں اولاد کے سہارے کی ضرورت ہو، معاذ اللہ اللہ نے فنا نہیں ہونا کہ وہ چاہتا ہو کہ میرا نام میری اولاد کے ذریعے سے بعد میں بھی چلتا رہے، میری نسل چلتی رہے، اللہ ان بشری کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں جھوٹ گڑ رہے ہیں، یہ اپنی سرکشی کو چرچے کے لیے کر رہے ہیں، پھر یہ ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے اور ہم انہیں ان کی سرکشی کا بدترین مزہ چکھائیں گے۔ اب اس کے بعد آیات 71-73 سے سورہ یونس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں اللہ نے رسولوں کے ساتھ قوموں کی کشمکش کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے آیات 71-73 میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک پرسوز واز ہے، اپنی تبلیغ کے بالکل آخری وقت میں انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہیں میرا اس طرح سے تبلیغ کرنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے سے تمہیں خبردار کرنا بہت بھاری لگتا ہے، پسند نہیں ہے، تو اب ایسا کرو کہ تم میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، جو تم سازشیں کر سکتے ہو، تدبیریں کر سکتے ہو، وسائل جمع کر سکتے ہو کر لو، اور جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، لیکن اگر تم میرا یہ چیلنج قبول نہ کرو، تمہارا ضمیر تمہیں جھنجھوڑے، تمہیں میرے خلاف فیصلہ کن اقدام سے روکے، تو دیکھو میری تبلیغ ساری کی ساری بے غرضی کے ساتھ ہے، بے لوس ہے، میں نے کبھی تم سے اس تبلیغ کے حوالے سے کوئی نذرانہ، کوئی چندہ اور کوئی تم سے میں نے کسی قسم کا مفاد کا تقاضا نہیں کیا، میرا تو بس اجر یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ میں یہ کام کسی اور مقصد کے تحت نہیں کر رہا۔ قوم نے آپ کی بات نہیں مانی، بالآخر پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا اور اللہ نے صرف اہل ایمان کو سلامت رکھا اور ان کو زمین میں خلافت دے دی۔ آیات 74 میں حکم ارشاد یہ ہے کہ اللہ سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس آیت میں بغیر نام لیے ہوئے رسولوں کا ذکر ہے اور چار رسولوں کا ذکر ہے، قرآن پاک میں 6 رسولوں کا ذکر بار بار آتا ہے، سورہ ہود میں، سورہ آراف میں، سورہ شعرا میں نوح علیہ السلام، اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا ذکر تو یہاں پر نام لے کر آ رہا ہے۔ درمیان کے چار رسول ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہ السلام، اب ان چار رسولوں کا ذکر ہے لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا۔ فرمایا کہ ان رسولوں کی قوموں نے اپنے رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا، بار بار سمجھانے کے باوجود جب وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اللہ نے انہیں ایمان لانے کی سعادت سے محروم کر دیا۔ آیات 75-72 میں حضرت موسیٰ اور آل فرعون کی کشمکش کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کی کشمکش۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اپنی قوم کے آل فرعون کی طرف بھیجا اور معجزات دے کر بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ معجزات نہیں ہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ جادو ہے، اور مزید یہ کہا کہ ہم اس جادو کو شکست دیں گے مقابلے کے ذریعے سے۔ انہوں نے بڑے ماہر جادوگر بلا لیے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرو، لیکن ثابت ہو گیا کہ اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ واقعتاً حق تھا، وہ جادو نہیں تھا۔ تدبیر الٹی پڑی آل فرعون کی، اور یہاں تک کہ جادوگر ایمان لے آئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ معجزہ جادو نہیں ہو سکتا، حق کا حق ہونا واضح ہو گیا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو گیا۔ آیات 83-86 میں مضمون یہ ہے کہ حق قبول کرنے میں سبقت نوجوان کرتے ہیں۔ ان آیات میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں ان کی قوم کے چند نوجوان تھے، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے، نوجوان میں چونکہ مصلحت نہیں ہوتی لہذا وہ نوجوان آگے بڑھ کے حق کو قبول کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق کو قبول کرنے میں اب کیا مشکلات آئیں گی، کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے۔ عمر جب ذرا بڑی ہو جائے تو پھر آدمی مصلحت بین ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بھئی کیا فائدہ کیا نقصان ہے۔ قوم کی اکثریت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے کیوں رک رہی تھی؟ فرعون کے ظلم کی وجہ سے، یا جو ان کی اپنی قوم میں فرعون کے ایجنٹ تھے قارون جیسے، ان کی وجہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہمت افزائی کی اور انہیں اللہ پر بھروسے کی تلقین کی۔ قوم نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ توکلنا، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب ہمارے ہمیں اس ظالم قوم کے لیے تختہ مشک نہ بنا، ذریعہ آزمائش نہ بنا، ان کے ذریعے ہمارے ذریعے سے ان کی آزمائش نہ ہو جائے کہ وہ ہماری دشمنی میں آ کر اور ہم پر ظلم و ستم کر کے اور اپنے لیے جہنم کی آگ کا سامان کریں۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس کافر قوم سے بچا لے۔ آیات 87 کا مضمون یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا۔ جب آل فرعون کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کو حکم دیا کہ تم اب ایسا کرو کہ کچھ گھر بناؤ اور ان کو بناؤ قبلہ رخ، اور انہیں مسجد کا درجہ دو، اور قوم سے کہو کہ اس میں نماز قائم کرے اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرے، اللہ سے مدد کی دعائیں کرے۔ نوٹ کیجئے کہ یہ جو فرمایا کہ گھروں کو قبلہ رخ کرو، یہاں قبلے سے کیا مراد ہے؟ قبلہ بیت المقدس بھی تھا، لیکن بیت المقدس کی اثر نو تعمیر کی تھی سلیمان علیہ السلام نے، اور وہ حضرت موسیٰ کے تو کئی سو سال بعد گزرے ہیں۔ اس وقت جو قبلہ تھا وہی تھا جو خانہ کعبہ ہے، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ لہذا اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا۔ آیات 88-89 میں حضرت موسیٰ کی آل فرعون کے خلاف بد دعا کا ذکر ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور اس کے سرداروں کے خلاف بد دعا کا بیان ہے۔ جب ان کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے رب ہمارے بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اس دنیا کی زندگی میں بڑا مال و اسباب دے رکھا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اس لیے تاکہ وہ تیرے بندوں کو تیرے رستے سے گمراہ کریں، ربنا اطمس علی اموالہم، اے رب ہمارے ان کے مالوں کو برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنو، کہ اب وہ ایمان نہ لائیں، حتی یرب العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ دکھے ہوئے دل سے اب بدعا نکل رہی ہے کہ اب یہ لوگ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں۔ جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری اور تمہارے بھائی ہارون کی دعا قبول ہو گئی، اب ان قریب آل فرعون کو ہلاک کر دیا جائے گا، لہذا ان پہ ترس نہ کھانا۔ آیات 90-92 میں فرعون کا عبرتناک انجام، اس کا ذکر ہے۔ جب اللہ نے ایک معجزے کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا کے پار اتارا، اور فرعون اور اس کا لشکر عین دریا میں آنے کے بعد جب غرق ہونے لگا، تو اس وقت فرعون نے فوراً کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں معبود حقیقی پر، وہ معبود جو بنی اسرائیل کا معبود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے اس سے پہلے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، الان وقد اسیتا من قبل، اور مزید فرمایا کہ موت کا فرشتہ سامنے آنے کے بعد اب توبہ کرنا، ایمان لانا مفید نہیں ہوتا۔ مزید فرمایا کہ فرعون، اب ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے، تاکہ تو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے. اس کی لاش آج بھی مصر کے اندر محفوظ ہے, ناک کٹی ہوئی ہے جو کہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. آیت 93 میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان ہے, فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دی, من و سلوا جیسی نعمت آسمان سے ان پر نازل کی اور بادل ان پر سایہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پتھر سے ان کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کیے. تورات جیسی نعمت عطا فرمائی ہدایت کے لیے, لیکن بنی اسرائیل نے نعمتوں سے استفادہ تو کیا لیکن تورات کی تعلیمات کو سمجھ کر جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کی, یعنی بڑی ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کے احسان فراموشی کی. آیا 94-97 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل کی راہ پر مت چلو, بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری مت کرو, اور اگر تمہیں اللہ کی کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک ہے تو سابقہ کتب آسمانی کی پیشن گوئیاں شاہد ہیں کہ یہ قرآن ہی برحق ہے. لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرح عملی اعتبار سے اللہ کے اس کلام کی تکذیب نہ کریں, یعنی اللہ کی کتاب کی تعلیمات سے رخ نہ پھیریں. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ جن بد نصیبوں کے حق میں اللہ کا قانون ہدایت و ضلالت لاگو ہو چکا ہے وہ ہرگز 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 نہیں مانیں گے جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادان پر کلام نرم و نازک بے اثر. آیت 98 میں فرمایا کہ توبہ سے عذاب ٹل جاتا ہے, قوم یونس کی مثال دی گئی. اس آیت میں خوشخبری دی گئی کہ اگر سچی توبہ کی جائے تو قوموں پر سے عذاب الہی ٹال دیا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے شرک اور گناہ سے توبہ کی تو اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا اور انہیں دنیا میں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد اس سورت کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے, آیات 99-100. اس حصے میں ایمان اور اس کی حصول کی بحث ہے. فرمایا کہ ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ آپ کی شدید خواہش ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں, لیکن آپ زبردستی کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں کر سکتے. ایمان کی دولت اللہ کے فضل سے ملتی ہے, اور جو لوگ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی بے یقین و شرکی گندگی ان پر ڈال دیتا ہے اور ان بد نصیبوں کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے. آیات 101-103 میں مضمون یہ ہے کہ ایمان اللہ کی آیات پر غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے. اس آیت میں فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض, اے نبی ان سے کہیے دیکھو تو صحیح کیا کچھ آسمانوں میں اور زمین میں, کس طرح کا سورج ہے اور کس طرح کا آسمان ہے, کس طرح کی یہ وسیع اور عریض زمین ہے, لہلاتے ہوئے کھیت ہیں, درخت ہیں, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, دریا ہیں, کس کس طرح کے مخلوقات اور جانور ہیں. کھل آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ تمام نشانیاں اللہ کی معرفت کا پتہ دے رہی ہیں. ان پر غور و فکر کر کے ایمان حاصل ہوتا ہے, لیکن جو بد نصیب قدرت کے ان شاہکاروں پر غور و فکر نہیں کرتے وہ دراصل سابقہ سرکش قوموں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. ایسے لوگ آگاہ ہو جائیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. ہاں اللہ کی سنت ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں بھی ہر عذاب سے محفوظ فرمائے. آیات 104-106, اب یہ یہاں سے آخری حصہ سورت کا شروع ہو گیا جس میں کچھ دو ٹوک اللہ کے اعلانات ہیں. پہلا اعلان آیات 104-106 میں ہے کہ حق اور باطل میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ان آیات میں قریش کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشالت کی پیشکش کا ذکر ہے. مکی دور کے آخر میں سرداران قریش آ کر آپ سے کہتے تھے کہ آپ ایک معین عرصے تک ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں, پھر اس کے بعد ہم اتنے ہی عرصے آپ کے ساتھ آپ کے معبود واحد کی بندگی کریں گے. فرمایا کہ نہیں, ہمیں یہ تمہاری پیشکش قبول نہیں ہے. تمہارے ساتھ کوئی سمجھوتا, کوئی کمپرومائز, کوئی ڈیل نہیں ہوگی. کیوں؟ باطل دو ہی پسند ہے, حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے, حق و باطل نہ کر قبول. ہرگز حق اور باطل کے اندر کوئی مصالحت ہو نہیں سکتی. لہذا کان کھول کے سن لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے معبود کی پوجا پاٹ اور پرستش نہیں کریں گے جو نہ کسی کے لیے نفے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نقصان کا اختیار رکھتا ہے. آیت 107 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سامنے عاجزی کا بیان ہے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اس سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ پر کوئی عنایت کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس قسم کے مضمون کی آیات توحید کے حوالے سے بڑی اہم ہیں، ان سے شرک کی جڑ کٹتی ہے۔ سابقہ امتوں کو اپنے نبیوں سے محبت تھی، انہوں نے اپنے نبیوں کو خدائی میں شریک کر دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس امت کو اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے، تمام امتوں سے زیادہ محبت ہے۔ خطرہ تھا، اندیشہ تھا کہ ہم بھی کہیں وہ ظلم نہ کریں، لیکن ان آیات کے ذریعے سے اللہ نے اس شرک کا امکان ختم کر دیا۔ اللہ اللہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، لیکن بہرحال ہیں بندے، معبود نہیں ہیں۔ آیات 108-109 میں قرآن کا ایک دو ٹوک اعلان ہے۔ ان آیات میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا ہے، اب انسانوں کو اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ حق قبول کریں گے اپنی جنت سواریں گے، حق قبول نہیں کریں گے اپنے لیے ہی جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کی پیروی کریں، حق پر ڈٹے رہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ سورہ ہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دینے والی سورت۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال ابو بکر، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قد شبتا، آپ پر تو بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ قال شیبتنی ہودن، آپ نے فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا حضرت سورہ ہود نے، والواقعہ اور سورہ واقعہ نے، والمرسلات اور سورہ مرسلات نے، وما يتسالون اور سورہ نبا نے، واذا الشمس كورت اور سورہ تکویر نے۔ ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عذابوں کا اور قیامت کی ہولناکی کا ایسا ذکر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے اوپر بڑھاپے کی اور کمزوری کے آثار محسوس کر رہا ہوں۔ سورہ ہود کے مجموعی طور پر 6 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 5 آیات پر مشتمل ہے، جس میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اور مشرکین کا رد عمل اس دعوت کے حوالے سے اس کا بیان ہے۔ پھر دوسرا حصہ آیات 6-24 پر مشتمل ہے، اس میں اللہ کی نعمتیں اور انسانوں کی ناشکری کا بیان ہے۔ تیسرا حصہ آیات 25-102 پر مشتمل ہے، جس میں اللہ نے رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا ذکر کیا ہے۔ چوتھا حصہ آیات 103-111 پر مشتمل ہے، اور یہ ایمان بالآخرت کا بیان وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پانچواں حصہ آیات 112-115 پر مشتمل ہے، جس میں اہل ایمان کے لیے ایمان افروز ہدایات ہے۔ اور چھٹا حصہ آیات 116-123 پر مشتمل ہے، جس میں پھر نافرمانوں کے لیے ایک وعید ہے۔ جو گیارہواں پارہ ہے اس میں پہلا حصہ شامل ہے، یعنی سورہ ہود کی 5 آیتیں۔ آیت نمبر 1، قرآن آیات کا اسلوب واضح کیا گیا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ نے قرآن مجید اس طرح نازل کیا ہے کہ اس کی ابتدائی آیات یہ بڑی محکم تھیں، بالکل جیسے کہ دریا کو کوزے میں سمو دیا جائے، اسی طریقے پر یہ بڑی پروفاؤنڈ اور بڑی جامع آیات تھیں، کتاب ان احکمت آیات ہو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ہاں، پھر بعد میں جو آیات نازل ہوئیں ان میں انہی محکم آیات کی پھر وضاحت کی گئی۔ طویل طویل آیتیں بعد میں آئیں، پہلے چھوٹی چھوٹی آیتیں لیکن معنی کا سمندر، اور بعد میں بڑی بڑی آیتوں میں پھر انہی آیات کی تشریح کی گئی۔ آیات 2-4 میں قرآن حکیم کی دعوت کا بیان ہے۔ ان آیات میں قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ رکھ دیا گیا۔ پوری نوع انسانی کو دعوت دی گئی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے اپنے گناہوں پر بخشش مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اگر تم نے دعوت قبول نہ کی تو پھر ایک بڑے دن کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہیں خواہی نہ خواہی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ آیت 5، اس میں قرآن کی دعوت اور مشرکین کا رد عمل، اس کا ذکر ہے۔ مشرکین پر قرآن کی دعوت کا اثر ہوتا تھا، لیکن وہ بظاہر اپنی بعض حرکات سے تاثر دیتے تھے کہ ان پر قرآن کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس قسم کی حرکات کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر ڈال کر چل پڑتے تھے، یہ تاثر دیتے تھے کہ ان پر قرآن مجید کی دعوت کا اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا ظاہر کر رہے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں، اللہ تو انسان کے سینے میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اسی پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔